سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ قرآن یہ دراصل لوگوں کی تربیت کے لیے اتارا گیا ہے، لوگوں کی تربیت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف یہ بیان نہیں کرتا ہے کہ یہ حق ہے. آپ کو کسی کی تربیت کرنی ہو، مثلا کسی کے پاس کسی کا بیٹا ہے بیٹی ہے یا کوئی اور ہے، کوئی استاد ہے اس کا شاگرد ہے، تو صرف بیان کرنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے. یہ تو اعلام ہے، یہ تو تعلیم ہے، آپ نے بیان کر لیا. بیان کرنے کے بعد آپ کو عمل پر لے آنا ہے، تو قرآن کا بھی یہی مقصد ہے، عمل پر لے آنا ہے. اور اس کے لیے قرآن مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. بعض جگہوں پر قرآن میں دلائل بہت ہے، دلائل کا زور ہے، پروفس کہ یہ ہے اور اس کے لیے دلیل وہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس کے لیے دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھو وغیرہ وغیرہ، پچھلے انبیاء کو دیکھو، یہ لوگ بھی وہی سبق لے کر آئے. بعض جگہوں پر ترغیب کا پہلو زیادہ ہے، یہ حق ہے اور اس کو قبول کریں گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا، زندگی میں حیات طیبہ ملے گا، خوشگوار زندگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت، آخرت میں جنت ملے گا. اور بعض جگہوں پر ترغیب کا پہلو زیادہ ہے، یہ حق ہے، اس کو نہیں مانو گے تو ایسا ہوگا، اس طرح سزا، دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے, آخرت میں سزا ہوگی ہی. دراصل لوگوں کی کا مزاج اور لوگوں کے نیچے جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں. بعض لوگ دلائل سے قائل ہو جاتے ہیں, دلائل سے سمجھ لیا کہ یہ حق ہے, تو اس کا ان کا ضمیر, ان کا دل کہے گا کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے اسے کہ یہ حق ہے. پھر دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ یہ سمجھ گئے کہ یہ حق ہے, لیکن پھر آپ کو کچھ انسینٹیو دینا پڑتا ہے, تو اس کے لیے ترغیب دی جاتی ہے. پھر تیسری گروہ ایسی ہے کہ انسینٹیو دیتے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ کو ڈرانا پڑتا ہے. ڈرائیں گے, جو کچھ عذر وہ پیش کرے اس کو کاٹ دیں گے, اس کی خبر لیں گے, تو اس سے وہ حق پر آئیں گے. تو سورۃ الصاد میں زیادہ تر تیسری پہلو کو لیا گیا. اس لیے سورۃ الصاد میں آپ دیکھیں گے ایک اعتبار سے کلام میں ذرا سختی ہے, ذرا خبر لی گئی ہے کہ یہ عذر پیش کرتے, حالانکہ اس عذر کے پیچھے یہ خراب نیت ہے. اگر ایسا کریں گے تو دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے اور دلیل اس کے لیے یہ ہے, اس طرح آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو قیامت دن ان کو دیکھنا پڑے گا. تو کوئی ایسی صورتوں کو پڑھ کر کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں سختی بہت ہے. اصل میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ سختی سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. کبھی مکتب میں استاد کے سامنے پانچ بچے ہوتے ہیں اور ان پانچ نے ایک ہی جرم کیا ہے, ان پانچ نے ایک ہی جرم کیا ہے, لیکن استاد سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو پہلا ہے اس کو تو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ آپ نے جو کیا ہے غلط ہے, اس کے یہ نقصانات ہیں, اور بس اس سے اس کو فائدہ ہوگا. اس کو ڈانٹیں گے تو اس سے نقصان ہوگا, وہ استاد سے بدزن, استاد سے نفرت کرنے والا بن جائے گا, اور اس کے دل میں یہ ہوگا کہ کب میں استاد سے دور ہو سکتا ہوں. دوسرا بچہ اس کو سویٹ چاکلیٹ دے کر سمجھانا پڑے گا, اس سے ان کو فائدہ ہو, اور باقی تین ان کو تو سختی سے کہنا پڑے گا, اور سختی میں بھی الگ الگ درجے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسانوں کو الگ الگ مزاج کے بنائے ہیں. بعض انسان ایسے ہیں کہ یہ سب ایک طرف, ان کو زیادہ ان پر اثر اس طرح ہوگا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے احسانات بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اور میں کہہ رہا کہ اس سے ان کو اثر ہوتا ہے. تو قرآن میں بعض جگہوں پر یہ اس انداز سے سمجھا دیا گیا کہ اللہ کو ماننا ہے اس لیے نہیں کہ یہ دلائل ہے, کہ اللہ کو ماننا اس لیے کہ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ الگ الگ پہلو اسی لیے اختیار کیا گیا کہ ہر ایک کو فائدہ ہو. اگر قرآن میں ایسی سورتیں نہیں ہوتی جس میں سختی ہے, تو جن لوگوں کا مزاج ایسا ہے ان کو کما حق کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے اور آج کی آیتوں میں بھی دیکھیں گے کہ ذرا سختی سے کام لیا گیا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا. پہلا جملہ ان کو تعجب ہوا کہ انہی کے پاس ایک ڈرانے والا آیا, کہ انہی میں سے کیا مطلب؟ تو قرآن وہ مشرکین مکہ کہ ایک عذر اور ایک بہانے کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ کیا بہانے نکالتے تھے؟ وہ یہ بہانے نکالتے تھے کہ دین حق کو پہنچانا, وہی کو قبول کرنا اور لوگوں تک پہنچانا پوری دنیا تک وغیرہ, ان کو قائل کرنا, اس کے لیے عام انسان کو اختیار کیا گیا؟ اس کے لیے تو کوئی فرشتہ اختیار کرتے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتے. اتنا عظیم الشان کام ہے, اتنا بڑا کام ہے, اس کے لیے تو کوئی فرشتہ بھیجتے, کوئی عجیب مخلوق بھیجتے. اسے کہ بہت بڑا کام ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی مخلوق چاہیے, یہ عام انسان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے تعجب پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی دلائل سے نہیں سمجھایا کہ یہ ان کی بات غلط ہے, صرف فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے. یہ ان کا بہانہ ہی کہ ان کو وہ تعجب کا اظہار کرتے, وہ خود قابل تعجب ہے. قابل تعجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ پچھلے انبیاء تو سب ایسے تھے, پچھلے انبیاء سب ایسے تھے. آدمی کمیونیکیشن میں آدمی آپ سے جتنا آپ کے قریب ہے اتنا آپ سمجھ سکتے. کوئی دوسرے زبان کا ہے, انسان ہی ہے, مگر دوسرے زبان سے کمیونیکیشن میں دقت ہوتی ہے. آگے ایک قدم ہم جائیں گے, کوئی انگریزی زبان ہی بولتا ہے لیکن وہ امریکہ سے آیا ہے, وہ کسی اور ملک سے آیا ہے جہاں بولنے کا طریقہ ذرا الگ ہے, آپ کو کمیونیکیشن میں تھوڑی بہت دقت ہوگی. امریکہ کو چھوڑ دو, یہاں ہی آپ کو ایسی جگہ چلے جائے جہاں لہجہ بہت مضبوط ہے. مطلب مجھے یاد ہے, میں وہ تو ہم سمجھ رہے کہ فلاں شہر کا لہجہ بہت مضبوط ہے. بعض آپ کنٹری سائڈ میں چھوٹی جگہوں پر جائیں گے تو وہاں کا لہجہ ایسا ہے کہ ہمیں تو ایسا ہے کہ الگ زبان بول رہے. تو آپ کے علاقے کے آدمی جب بولے گا آپ سے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو فرشتہ بولے گا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں, انسان بولے گا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو ظاہر ہے کہ انسان بولے گا زیادہ سمجھ میں آئے گا, وہ آپ کے لیول پر بات کر سکتا ہے, اسے کہ اس کے نیڈز, اس کے ضروریات آپ کے ضروریات جیسے ہیں. تو ان کو خود کو معلوم ہے, انسان کا عقل خود اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ کوئی پیغام پہنچانے کے لیے جتنا ہمارے مزاج جیسا جیسی مخلوق ہے, جیسا شخص ہے, اتنا ہمارے لیے استفادہ کرنا آسان ہے. تو خود ان کی بات قابل تعجب ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, اور منکرین کافرین نے کہا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے, کذاب, بڑا جھوٹا آدمی ہے. یہ عذر انہوں نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سامنے وہ ان کو تو کوئی قدرت تھی نہیں. جب کوئی شخص کوئی کچھ کہتا ہے اور آپ دلائل سے اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو انہی کی ذات پر حملہ کرنے پر آنا پڑتا ہے, ان کی ذات کو مجروح کرا دینا پڑتا ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن, کہ اس کی بات سے کچھ چھیڑو مت, اسے کہ آپ ان کی بات سے کو رد نہیں کر سکتے, آپ انہی کی ذات کو مجروح کر دو. یہ کیسا آدمی ہے, یہ کیسے, اس کو حق ہی نہیں بولنے کا, اس کے تو یہ جرم ہے, یہ جرم ہے. تو ان لوگوں نے ایسے ہی کوشش کی کہ دیکھا کہ ان کی بات کو تو بہت وزنی ہے دلائل سے, تو ان پر غلط الزامات لگا دو کہ یہ تو جادوگر ہے. اور آگے ایک قدم لے جاتے تھے, اس لیے کہ وہ ہوشیار بہت تھے, ہوشیار تھے, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنی ہوشیاری کو غلط کام میں استعمال کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ جادو کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جادو کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے, جو بکثرت جادو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیملیز کو اس سے الگ کیا جاتا ہے. میاں بیوی میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو استعمال ہوتا ہے, باپ بچے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو استعمال ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے کلام سے بھی ایسا ہی اثر ہو رہا ہے. شوہر مسلمان ہو گیا تو بیوی آپس میں نفرت ہو گئی, بیوی مسلمان ہو گئی آپس میں نفرت ہو گئی, بچے مسلمان ہو گئے آپس میں نفرت ہو گئی, باپ مسلمان ہو گیا بچہ منکر رہا آپس میں نفرت ہو گئی. تو اس کے کلام سے بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے جادو سے, تو سمجھ جاؤ کہ وہ جادو ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, ایک بات ان کی ہے. دوسری بات, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, مزید آپ اگر آپ جب بھی کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ اس کی بات قبول کریں گے تو اس کی وجہ دو میں سے ایک ہو سکتی ہے. اگر کوئی ذہین, ہوشیار, تیز آدمی ہو تو وہ بات پر غور کرے گا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بولنے کا سٹائل کیسا ہے, کتنا پرسویژن وغیرہ استعمال کیا ہے, اس کو ایک طرف کر دو, نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن جو سادہ لوگ ہیں, جو اتنے زیادہ تیزی سے خوشیاری سے کام نہیں لیتے, وہ بات کی سٹائل سے بہت متاثر ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ بات تو بالکل مضبوط نہیں, لیکن سٹائل ان کے ایسے ہوتے کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو یہاں ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کوشش کی. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود قرار دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی سٹائل ہی استعمال کیا کہ لوگوں کو ایسا ہے کہ یہاں واقعتاً یہ غلط بات ہے, بہت زیادہ معبود تھے اور اس کی جگہ پر ایک ہی معبود کہہ رہے. وانطلق الملأ منهم, اور ان کے سردار لوگ چلنے لگے یہ کہہ کر کہ انمشو, چلے جاؤ, واصبروا على آلهتكم, اپنے معبود پر جمے رہو. گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا کہ اصل میں ایک مجلس منعقد ہوئی تھی ابو طالب کے سامنے, مشرکین مکہ کے سردار آئے. ظاہر کہ جب سردار آئے تو سردار کے پیچھے پیچھے لوگ سننے کے لیے بھی آتے ہیں. تو سردار آئے اور ابو طالب جو ابھی تک مسلمان نہیں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, تو انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنے بھتیجے کو کہہ دو کہ اپنے بھتیجوں کو کہہ دو کہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہے, لیکن یہ سب لوگوں کو کہنا کہ بتوں کو چھوڑ دو صحیح دین میں, یہ چھوڑ دے, یہ ہمیں پسند نہیں. گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنا کام کرتے رہے, تاریخ کو آپ دیکھیں گے اپنا کام کرتے رہے, اللہ کی عبادت کرتے رہے, لیکن دوسروں کو غلطی سے ہٹانے کی کوشش, کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرتا ہے. لیکن آپ جب دوسروں پر محنت میں لگتے ہیں, کوئی لوگوں میں کوئی بات غلط پہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے, تو پھر بہت سے لوگ مخالفت پر آ جاتے ہیں. اسے کہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا, بعض لوگ دیکھتے ہیں اس سے ہمارے اسٹیٹس کو نقصان ہوگا. تو ان لوگوں نے یہ کہا ابو طالب کے ساتھ. ابو طالب نے کہا کہ چلو میں بھتیجے کو بلاتا ہوں, شاید وہ بات قبول کر لیں, جھگڑا حل ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, بات پیش کی کہ ان کا اچھا پروپوزل ہے کہ آپ کو عبادت کا حق ہے, اور جو آپ کے چلو ابھی تک جو مسلمان ہو گئے ان کو, لیکن ہمارے ان کے بتوں کے بارے میں بری باتیں کہنا, لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا, کھینچ کر لے آنا, یہ سب آپ رہنے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ فکر میں رہتے تھے اور ہمیشہ یہ مزاج تھا کہ بات پیش کرنے کا موقع ملے. تو آپ نے تو جو ہم نے کہا کہ میں تو صرف ایک ایسی بات کی طرف بلا رہا کہ اگر یہ عرب لوگ, یہ عرب کے سردار یہاں بیٹھے ہوئے, یہ میری بات مان لیں, یہ قریش کے سردار, تو پورے عرب ان کے قائل ہو جائیں گے, پورے عرب ان کے پیچھے چلیں گے. اور پورے عرب تو کیا, باقی عجمی لوگ بھی ان کے تابع ہو کر ان کو جزیہ, ان کو ٹیکس دینے لگیں گے, یعنی ان کو ان کے تابع ہو جائیں گے. تو یہ تو سب سردار لوگ بیٹھے ہوئے, یہ تو بمنزل سونا ہے ان کے کانوں کے لیے. پوچھے نہیں کہ یہ کون سی بات ہے, ذرا بتاؤ, ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بات ہے لا الہ الا اللہ. تو پھر اس وقت وہ سب اٹھ گئے اور نکلنے لگے, کہنے لگے امشو. اسے کہ دیکھا کہ ان کی بات تو بہت بڑی مؤثر ہے اور عوام بھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, اور ہمارے ہر سردار میں سے ہر شخص یہ فکر میں پڑ گیا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے ان میں سے وہ کچھ لوگ مان گئے تو پھر ہمارے ساتھ کمزور ہو جائے گی. تو ایک دوسرے کو ساتھ رکھنے کے لیے وہ بالخصوص جو بڑے سردار تھے ابو جہل وغیرہ جیسے, اٹھ گئے اور چلنے لگے اور کہنے لگے سب کو کہ چلے ہمارے ساتھ نکل جاؤ. یہ بھی فکر تھی کہ یہ مزید بات کرے گا تو مسئلہ ہو جائے گا, وہ تو قائل کر لے گا. اصبروا علی آلہتکم, اپنے بتوں پر جمے رہو, اپنی جماعت میں رہو. ان ھذا لشیء یراد, یہ تو ایسی چیز ہے جس کے پیچھے غرض ہے. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی غرض ہے اس کے پیچھے, آپ کی بلا نہیں چاہتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تم عرب کے سردار ہو جائیں گے دنیا بھر آپ کے تابع, نہیں, اس کے پیچھے کوئی غرض ہے. ان ھذا لشیء یراد, اس کے لیے دلیل کیا بیان کی؟ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ، ابھی جو قریب لوگوں کے دین میں ہم نے تو یہ نہیں سنا، جو ہمارے باپ تھے، ہمارے اس دادا وغیرہ تھے، اس کے پر ان کے جنریشن میں ہم نے تو یہ کوئی بات نہیں سنی، تو آپ ان لوگ ان سب لوگوں کو غلط کہیں گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ان لوگوں کو ایموشنز ابھارنے کے لیے یہ سب کہا کہ آپ اپنے سب اپنے باپ جو انتقال کر گئے جاہلیت میں، اپنے دادا، اپنے پر دادا، آپ ان سب کو غلط کہیں گے، آپ اس کی بات مان لیں گے؟ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، اور ہر ایک کے عقل میں اتنی ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہوشیاری تو رکھی ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکے، یہ یقینی ہے. کوئی دنیا کے کسی فن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو اس کو سمجھنے کے لیے جتنی ہوشیاری چاہیے اتنی دی. انجینئر بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی ہوشیاری، ہم یہ کہہ نہیں سکتے. میتھمیٹیشین بننے کے لیے اللہ تعالیٰ، ہم یہ کہہ نہیں سکتے. ڈاکٹر بننے کے لیے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ، لیکن حق کے دلائل سمجھنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی ہوشیاری، ہم 100% یقین کے ساتھ بول سکتے ہیں. لیکن کیا ہے، بالخصوص جن لوگوں کو دوسرے کو حق سے روکنے کی کوشش کرتے، ان کو ایموشنل بنانے کی کوشش کرتے کہ اس کے پیچھے تو کوئی غرض ہے، وہ جو تمہیں جو تمہارے سب باپ، تمہارے دادے، جن سے کو تم سے محبت تھی وغیرہ، وہ ان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، نہیں ہے یہ سوائے ایک بات جو بنا لی گئی ہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے غلط باتیں، ان کے بہانے بیان کیا. اب آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیسا جواب ہے، یہ ہم مختصر عرض کرتے، وہ تفصیل کے ساتھ وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا، کوئی دلیل جواب میں نہیں، انزل علیہ الذکر من بیننا، پہلی بات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خبر لی. انزل علیہ الذکر من بیننا، اچھا ایک اور بات ان کے آگے آ رہی ہے پھر، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر ہم سب کے درمیان میں سے اسی پر وہی اتری؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک آگے والا بہانہ تھا، وہ یہ تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ، پہلے تو بات تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو تو اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کوئی فرشتہ اختیار کر لیتے. انسان کو اختیار کیا تو یہ تو عام انسان ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی بڑے درجے والا نہیں ہے قوم میں، تو عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، یہ کیسی بات ہے؟ اب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ کہلوایا. یہ کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہ اس ایک جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصل اصل پیچھے جو ہے وہ حسد ہے. اس ایک جملے سے بہت واضح ہو جاتا ہے، اس ایک عام آدمی پر وہی اتری، یعنی مطلب یہ کہ ہم سب سردار ہے، اس عام آدمی تو اس سے سب کو ان کی نیت جو بھی غور کرے گا سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی دلوں میں حسد ہے، اس لیے وہ سب یہ سب کچھ کہہ رہے. انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بیان کی، پہلے جواب میں پہلے فرمایا کہ بل ہم فی شک من ذکری، یہ حق کیا ہے کہ وہ میری وہی میری نصیحت کے سلسلے میں شک میں ہے. پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، بلکہ وہ شک میں ہے. اب شک میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ وہ شک میں ہے. اب شک کا مطلب تو یہ کہ آدمی کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے. لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اسے کہ ان سرداروں کو تو معلوم تھا کہ حق کیا ہے، یہ خاموکا کا شک، اپنے شک دکھا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے جو ظاہر جو انہوں نے خود ظاہر کیا، انہوں نے گویا ظاہر کیا کہ ہمیں تو لگتا نہیں کہ یہ حق ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ بل ہم فی شک من ذکری. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے حقیقت کا پردہ کھول دیا کہ بظاہر تو وہ شک میں ہے، بظاہر تو وہ شک میں ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی شک میں نہیں ہے. تو آگے فرمایا بل لما یذوق عذاب, حقیقت کیا ہے کہ اب تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. شک کا مطلب حق کو نہیں پہچانا, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے, بظاہر یہ ہے. حقیقت کیا ہے کہ انہوں نے اب تک عذاب کو چکھا نہیں. عذاب کو چکھتے تو عقل ٹھکانے پر آ جاتا, کیا مطلب اندر معلوم ہے کیا ہے, لیکن اب تک ان کو کانسیکوینسز کچھ نظر نہیں آئے تو وہ اپنے حسد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ڈرایا, اور آگے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے تفصیل سے عرض کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی پھر ان کے حسد کی خبر لے رہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانے جو ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کی تقسیم وہ ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں کتنی قدرت ہے, آسمان دنیا اور آخرت کا نظام میں سے کون سی چیز ہے جس پر وہ قادر ہے کہ وہ کہتے کہ وہی تو ہمارے پر اترنی چاہیے, وہی اس پر کیوں اتری. تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے عرض کر دیں. ان آیتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ حق کے بارے میں اول تو آدمی کو اپنے عقل سے سوچنا چاہیے کسی بھی کام. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا, وہ تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کے بعد بھی حق ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. کبھی حق کسی کی زبان سے ہوتا ہے, کبھی حق ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے کہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ میری زندگی میں کہ میری لائف میں ایک کمی ہے. کبھی کوئی جھگڑا ہوا اور ہمیں نظر آئے کہ نہیں جھگڑا تو کر رہا ہوں, پہلے تو مجھے ایسا تھا کہ میں حق پر ہوں, لیکن اب مجھے ایسا ہی نظر آیا کہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ جو جھگڑا ہو رہا ہے اس سلسلے میں میں حق پر نہیں ہوں. جب واضح ہو جاتا ہے کہ آدمی میں حق پر نہیں ہوں, اس وقت قبول کر لینا چاہیے. اس وقت نہ حسد کی وجہ سے حق کو ایک طرف, نہ اپنے کسی اور غرض کی وجہ سے اس کے اسی کے عذاب چکھنے کا دن تو آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ باتیں قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو اعمال میں مضبوطی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.